أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المفسدون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يشكرون. لوگوں یاد دلاؤ وہ وقت جب تیرے رب نے اے انسان بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا تھا، ضرور تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ ہیں، اور یہ اس لیے تھا کہ کہیں تم قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم سب تو اس بات سے بے خبر تھے، یا پھر یوں نہ کہہ دو کہ تیرے ساتھ شریک کرنے والے تو وہ تھے جو ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد گزرے تھے اور ہم تو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، تو ہمیں ان کے جرم میں کیوں پکڑتا ہے؟ وہ جرم جو ہم نے نہیں غلط کار لوگوں نے کیا تھا. دیکھو اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھلے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ پلٹ آئے. وہی دخلا وبو کا بنی آدم، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا. قرآن کریم کی بہت اہم آیت ہے اور تفسیر کے نقطۂ نظر سے اس کا بہت اہم مقام ہے. اس میں ایک عہد کا تذکرہ ہے جو سارے انسانوں سے لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری آیات میں اس عہد کا تذکرہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا. بنی اسرائیل سے ایک عہد پہاڑ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر اور ان سے ایک عہد لیا گیا تھا. اس کی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کھینچی تھی دوسری آیات میں، جس طرح پہاڑ ان کے سروں پر مسلط تھا اور اللہ نے عہد وفاداری ان سے لیا تھا. یہ عہد ہر قوم سے لیا گیا ہے، ہر قوم سے لیا جاتا ہے، اور یہ عہد انبیاء کرام سے بھی لیا گیا ہے. ایک عہد وہ بھی ہے جو ہمارے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، یہ ساری قومیں کرتی آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ایک عمومی عہد کا تذکرہ فرما رہا ہے جو ہم میں سے ہر ایک سے لیا گیا ہے، یہ کسی خاص قوم سے نہیں یا کسی خاص طبقے سے نہیں، بلکہ ہر قوم سے لیا گیا ہے، ہر انسان سے لیا گیا ہے. اس عہد کو جس کو عہد الگ کہا جاتا ہے، جو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بیج کی طرح بو دیا ہے، ہم نے چہرے کی فطرت سے ہمیں یاد نہیں ہے، ہم جانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے اچھا سے عہد لیا ہے، ایک عہد لیا ہے اور اس عہد کا ہم نے اقرار کیا ہے ہماری اپنی پیدائش سے پہلے بھی. اس کی طرف اس آیت میں پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، پورا تذکرہ، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تمام مذاہب کی بنیاد جو ہے حقیقت میں اسلام کے نزدیک یہ وہی بیج ہے جو اللہ نے یوم الف میں ہمارے سچے دل میں بویا ہے، وہی تمام مذاہب کی بنیاد. تو قرآن کریم اس بات کو شروع کر رہا ہے، وَإِذْ لفظ اس کے ساتھ شروع کر رہا ہے، تو کسی یقینی واقعے کو بیان کرنے کے لیے، کوئی واقعہ جو یقینی طور پر ہوا ہو. آپ کو یاد ہے کہ نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ایک واقعہ اگر یقینی طور پر پیش آیا ہے تو عربی میں لفظ اس کے استعمال کیا جاتا ہے. اور یہاں ضمیر خطاب بولی گئی ہے، یعنی جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے نکالا. تو تیرے سے مراد کون؟ کیا اس سے مراد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ لیکن یہ عہد تو ہر انسان سے لیا گیا تھا، تیرے رب نے. اور اگر سارے انسان مراد ہیں تو جمع کا صیغہ آنا چاہیے تھا کہ اے انسانوں جب تمہارے رب نے، لیکن یہاں ضمیر خطاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ خطاب کرنا چاہتا ہے، مجھے، آپ کو، ہر شخص الگ الگ، بحیثیت انسان، یعنی بحیثیت پوری انسانیت کو نہیں، بلکہ انسانیت کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کو الگ الگ اللہ تعالیٰ یہ خطاب کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ سے لگا اس آیت. تو ضمیر خطاب واحد کی بولی گئی، یعنی جو ایک شخص کی بولی جاتی ہے، جب تیرے رب نے، یعنی اے انسان جو تو سن رہا ہے، تو جو سامنے بیٹھا ہے، تجھ سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے, تجھ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تیرے رب نے نکالا تھا بنی آدم کی پشتوں میں انسانوں کو, تو پہلے تو آپ ایک سرسری سی تفسیر سن لیں تمام آیات کی, اور اس کے بعد یہ عہد الف کیا ہے, کیوں ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, ہمیں جب یاد ہی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کہ ہم سے لیا گیا تھا عہد الف, یہ سب کچھ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کس لیے عہد لیا, کہاں لیا, فائدہ کیا ہے اس کے لینے سے, اور اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں, یہ تو میں بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, پہلے آپ ایک سرسری سی تفسیر ان آیات کی سن. وَإِذْ أَخَذَ, اور جب تیرے رب نے عہد لیا, اے انسان, اے مخاطب, تو جو اس آیت کو سن رہا ہے, یقینی ہے یہ واقعہ کیونکہ لفظ صلی اللہ تعالیٰ استعمال فرمایا, پیدا کیا اللہ نے تیرے رب نے من بنی آدم, آدم کی پشتوں میں, جو واقعہ ہے وہ مختصر سا یہ ہے جو احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کے بعد جب زمین پر ان کو اتارا تو تمام بنی نوع انسان جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سارے کے سارے ان کی پشت سے پیدا کیے گئے, اور سارے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پوچھا کہ اے انسانوں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر سارے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں اے پروردگار, تو ہمارا رب, جس پر اللہ نے فرمایا کہ آج یہ عہد جو تم میرے سامنے کر رہے ہو, میں اس زمین و آسمان کو اس کے گواہ بناتا ہوں, اور میں تمہارے باپ آدم کو اس کے گواہ بناتا ہوں, تم خود اس کی گواہ, یہ عہد جو ہے تم سے لیا جا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد سارے بنی نوع انسان آدم کی پشت میں واپس کر دیے گئے اور پیدا ہو رہے ہیں ہم. وہ عہد ہمارے شعور میں نہیں لیکن ہمارے لاشعور میں پیوست, وہ ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے, ہم اسے ایک فرد نے کیا ہے. تو یہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس میں اشارہ فرما رہا ہے. ہم سب کی پیدائش سے پہلے, یہ تو ہماری پیدائش انسانی ہے جو اب ہو رہی ہے, ایک بار ہم پہلے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو ہمیں یاد نہیں, اور اس پیدائش میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا, ہم سب نے عہد کیا تھا, مومن کافر مشرک سب نے اللہ کے سامنے اس بات کا عہد کیا تھا کہ اے پروردگار, تو ہمارا رب, خالی اللہ کے اللہ ہونے کا عہد نہیں کیا تھا کہ تو ہمارا اللہ ہے یا تو ہمارا خالق ہے, صرف یہ عہد نہیں کیا تھا بلکہ اس کا عہد کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے, یعنی ہمارا مالک ہے, ہمارے جسم جان کا مالک, ہماری زندگی کا مالک ہے. یہ عہد اللہ کے سامنے ہم میں سے ایک ایک شخص نے کیا, کیوں کیا ہے, اس لیے کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس ہدایت سے بے خبر تھا جو اسلام پیش کر رہا تھا, جو قرآن کہہ رہا تھا, جو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے, یہ چھپی ہوئی چیز ہے جو اوپر سے ہم پر تھوپی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا تھا یہ چھوپی ہوئی چیز نہیں, یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے, تمہارے دل میں اس کا بیج بویا گیا ہے, تم نے اس کا عہد اللہ کے سامنے کیا ہے, اس عہد کو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے. اب اس میں جو حکمتیں ہیں اور جو معارف ہیں وہ تو انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا, لیکن تفصیل سے آپ اس واقعے کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا, وَدَخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ, حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آدم کی پشت میں سے پیدا ہوئے, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بنی آدم کی پشت سے پیدا, اخذ ربک من بنی آدم, یعنی بنی آدم کی پشت سے پیدا ہوئی, من بنی آدم, آدم کی پشت سے نہیں بلکہ بنی آدم کی پشت سے پیدا ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حدیث کو اور قرآن کی آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سمجھ میں ایسا کچھ آتا ہے جیسے جو لوگ آدم کی پشت سے پیدا ہونے والے تھے وہ تو آدم کی پشت سے پیدا ہوئے, اور اس کے بعد تمام نسلیں ہر ایک کی پشت سے جس کو پیدا ہونا تھا وہ اسی ترتیب سے وہاں پر سب پیدائش ہوئی. آدم کی پشت سے وہ جو آدم کے اپنے حقیقی سلبی بیٹے بچے تھے, اور پھر ان کی پشت سے جو پیدا ہونے والے تھے, پھر ان کی پشت سے جو پیدا ہونے والے تھے, یہ سارا عمل ایک بار کی وہاں دہرایا پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے سامنے. یعنی اگر میرے کوئی پیدائش, یعنی میرے کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ وہاں پیدا ہوئی, اور میں کسی اگر پیدا ہوا ہوں تو میں وہاں پیدا ہوں. جس طرح یہ سارا عمل, جس طرح سے پیدا ہونا تھا, جس کو جس کی پشت سے پیدا ہونا تھا, وہ عمل سارا کا سارا دہرایا. حدیث کہتی ہے, حضرت ابو الدرداء کی جو حدیث ہے, اس بارے میں بہت سی حدیث ہے, ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے زبیر نے کہا آپ کی حدیث تھی, اور حدیث ابو الدرداء کہتی ہے جو اس کی پورے واقعے کی تفسیر بتاتی ہے, عجیب سی بات لگتی ہے کہ سارے انسان پیدا کیسے ہو گئے اور کھڑے کیسے ہو گئے اللہ رب العالمین کے حضور اتنی بڑی تعداد, اور سب نے عہد کیسے کر لیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا عہد ان سے کرا کیسے لیا. خدا کی ربوبیت کا کوئی مشاہدہ ان کے سامنے آیا نہیں, اللہ نے ان کی کوئی تربیت کی نہیں, وہ تو ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں, ابھی زمین و آسمان, ابھی تو ان کی زندگی گزری نہیں, خدا کی ربوبیت کے نظارے انہوں نے دیکھے نہیں. اب خدا کو رب ماننا اور ان سے عہد لینا, اقرار کرانے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کیوں لیا گیا ان سے عہد, اور وہاں کیوں پیدا ہوئے ہم سارے انسان, اور کیسے پیدا ہو گئے آدم کی پٹ میں اتنے بہت. تو حضرت عبداللہ کی حدیث یہ ہے کہ انسان اس وقت جو پیدا ہوئے وہ جسم صغیر کے ساتھ پیدا ہوئے. آپ نے تشبیہ دی جیسے چھوٹی چیز, بہت چھوٹی چیز, یہ اس طرح سے ہم پیدا ہوئے. ذریت اس کو کہا جاتا ہے عربی میں, ذریت ان کے معنی پیدا کرنے کے آتے ہیں. ذریت یعنی وہ سارے لوگ جو بذریعہ آدم پیدا کیے گئے, وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے کیے گئے تھے. تو حضرت عبداللہ کی حدیث میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جیسے چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے چھوٹی سے چھوٹا کوئی جانور, کوئی چیز, کوئی مثال تھی نہیں, اس لیے انہوں نے یہ بات کی. لیکن آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آج کی سائنس کی بات پر تسلیم کرتی ہے کہ انسان کا جو ایک بار کا مادہ منویا یا جو ڈسچارج ایک بار آدمی ہوتا ہے, اس میں اتنے سرس ہوتے ہیں کہ اس سے اربوں انسان پیدا ہوتے ہیں. صرف ایک بار کے, ایک بار جو آدمی فارغ ہوتا ہے تو اس میں کروڑ اربوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں, سارے زندہ انسان ہوتے ہیں. ایک ایک زندہ ہوتا ہے, جتنے بھی سرس ہوتے ہیں وہ سارے سارے زندہ ہوتے ہیں. ان میں سے صرف ایک بھٹک کر ماں کے رحم میں چلا جاتا ہے اور وہ بچے سے تیار کر دیتا ہے. یعنی ہر انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ پورے کرے ارض پر جتنے انسان ہے اتنے انسان وہ ایک بار میں پیدا کر سکتا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سارے سی روح جسم کے ساتھ وہ اس پر زندہ کر دیے گئے تھے. خدا رب العالمین کے حضور عقل و شعور عطا کر دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو یہاں پر ضائع ہو جاتے ہیں اور رائگا ہو جاتے ہیں. جس کو حضرت عبداللہ جسم صغیر کہہ رہے ہیں, بہت چھوٹا جسم کہہ رہے ہیں, خالی روح نہیں ہے بلکہ وہ جسم ہے. جسے اسپرم خالی روح نہیں ہوتی ہے بلکہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ہم سب خداوند رب العالمین کے سامنے ہمارے سارے اسپرم زندہ کر دیے گئے اور عقل و شعور کی دولت ہمیں عطا کر دی گئی اور ہم نے اللہ رب العالمین کے سوال کو سنا اور ہم نے وہ جواب دیا اور وہ جواب ہمارے شعور میں نہیں بلکہ ہمارے لاشعور میں انجیکٹ کر دیا گیا. ہمارے لاشعور میں, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا شعور کیا ہوتا ہے اور لاشعور کیا ہوتا ہے. وہ ہمارے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے بو دیا اس کو. یہ سارا پورا واقعہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, آدم کی پشتوں, بیٹوں کی پشتوں سے پیدا کیے گئے, ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی ذریتیں, ذر ان کے معنی پیدا کرنے والے, ذریت وہ سارے لوگ جو پیدا کیے گئے آدم کے واسطے سے, وہ پشتوں سے پیدا کیے گئے, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا خود ان کے وجود کے اوپر, ان کے وجود ہی کو گواہ بنایا ان کے اوپر. اور پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں. اقرار اس بات کا کرایا گیا تھا کہ میں تمہارا مالک ہوں, اس کا نہیں کہ میں تمہارا خالق یا پیدا کرنے والا ہوں. صرف خالقیت کا اقرار نہیں یا اللہ ہونے کا اقرار نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض اللہ کو اللہ مان لینا یا اس کو ایشور مان لینا یہ نہیں ہے وہ تقاضا فطرت جو ہماری فطرت میں بویا گیا ہے, بلکہ ہمارا تقاضا فطرت یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب یعنی اپنا مالک مانے, مالک مانے, تمام جسم و جان کا مالک, زندگی کا مالک, جذبات کا مالک. اس کا عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرایا. ہماری پوری سرگرمیوں, ہماری پوری تمام جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے جو ضابطے, جو اصول ہیں, ہر چیز اللہ ہمارا مالک ہے. اس بات کا ہے نا کہ یہ کہ میں نے صرف تم کو پیدا کیا ہے. الحسو بخالقکم نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, الحسو بربکم یہ پوچھ, کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں, ہول سول تمہارا مالک نہیں ہوں میں. قالو بلا, ان سب نے کہا کہ یقیناً یقیناً تو ہمارا مالک. بلا, شعور کی دولت جب خدا نے ان کو جسم عطا کیا روح کے ساتھ ہی, تو شعور اور عقل بھی دی اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کو سمجھیں اور اس کا جواب دے سکیں. اور یہ شعور بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ یہ جان سکیں کہ جس اللہ نے ہم کو آدم سے وجود میں لایا ہے, ہم کو پیدا کیا ہے, اور جو ہم سے بات کر رہا ہے, جو ہم سے سوال کر رہا ہے, اور کائنات میں دوسرا کوئی مالک دکھائی نہیں دے, تو یہی ہمارا حقیقی مالک ہے جو ہمیں آدم سے وجود میں لایا ہے. اور اپنی موزونیت اور اپنے جسم کے اندر جو توازن انہوں نے دیکھا اور تمام ضروریات دیکھیں, یہ پورا مکمل ایک مشین کی طرح ہے. ضروریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم, ہم نے ان کے نفس ہی میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو ان نشانیوں کی بنا پر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سوال کرنے والا ہی درحقیقت ہمارا مالک, اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں تیرے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں. قالو بلا, شہیدنا علی انفسنا, ہم خود اس بات کی گواہی دیتے. تو یہ ہے پورا اجالا. قالو بلا, شہیدنا, ہم دیتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت, تاکہ تم کل قیامت میں یوں نہ کہہ سکو, انا کنا عن ھذا غافلین, کہ اے خدا ہمیں تو ساری بات کی خبر ہی, کل قیامت میں تم یوں نہ کہہ سکو کہ اے خدا ہمیں اس ساری بات کی خبر ہی نہ تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا کی کتابیں بھی نہ آتی, اگر خدا کے رسول بھی نہ آتے, اگر خدا کی ہدایتیں بھی نازل نہ ہوتی, تب بھی انسان کے پاس خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ خدا محض اس عہد کی بنا پر یہ سوال کرے گا کہ کل کو آپ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ عہد کر سکتے. تو یہ پورا واقعہ. اب ان سوالوں کو آپ دیکھیں کہ آخر یہ الگ کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے, اس کا فائدہ کیا ہے, ہمیں یاد نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اور اس سے ہمیں قائل کرنے کا مطلب کیا ہے. جب ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہ عہد ہم سے لیا گیا ہے, یہ ساری باتیں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو آپ ایسے کر دیجیے. پہلی بات تو یہ کہ عہد الگ کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں لیا گیا, یہ ضرورت کیا ہے, کیا چیز ہے یہ عہد الگ. تو اس بات کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کائنات ہے اور مالک کائنات ہے. ظاہر بات ہے پورے زمین و آسمان, چاند, ستارے, سیارے اس نے بنائے. ہمیں کسی چیز کے بارے میں اسے سوال کرنے کا حق ہی نہیں, کوئی سوال کرنے کا حقیقت ہمیں کوئی حق نہیں کسی بھی قسم کا. یہ میز ہے, اس کو ہم چاہے توڑیں, جلائیں, پھینکیں, کچھ بھی کریں, جو چیز ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے ہم اس کو کچھ بھی کریں, اس کا ہمیں مکمل حق حاصل, اور ہم سے پوچھنے کا حق نہیں ہے اس چیز کو جو ہماری مخلوق ہے. کیسا کیوں, جب خدا مالک حقیقی اور خالق کائنات ہے تو اسے ہر بات کا حق ہے. اسے اس بات کا بھی حق ہے کہ چیز کو چاہے دو دخل پھینک دے, اس کو چاہے جنت ادا کرے, اسے اس بات کا بھی حق ہے. حق خالق ہونے کی حیثیت سے اور مالک ہونے کی حیثیت, اور کس اس کے کسی فعل کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا حقیقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایسا کیا کہ اس نے اپنے اس حق کا استعمال نہیں کیا, بلکہ اس نے ایک نظام بنایا ہے جزا اور سزا. یہ کام کرو گے تو انعام ملے گا, یہ کام کرو گے تو تم کو سزا ملے گی. یہ اس نے اپنے اس حق کا استعمال نہیں کیا ہے مالک ہونے کا, بلکہ ایک جزا اور سزا کا نظام بنا کیا, ایک ضابطہ بنایا ہے, اور انعام بھی ایک ضابطے کے تحت ہے اور سزا بھی ایک ضابطے کے تحت ہے. اللہ کے خدا پر کون ضابطہ لاگو کرے گا؟ ضابطے جو لاگو کیے جاتے ہیں, کوئی بڑی طاقت چھوٹی طاقت پر ضابطے لاگو کرتی ہے, حکومت عوام پر ضابطے لاگو کرتی ہے. خدا سے بڑی طاقت کون ہے جو خدا پر ضابطہ لاگو کرے گی؟ لیکن خدا نے یہ ضابطہ خود اپنے رحم و کرم سے متعین کروایا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں جزا دوں گا, اس عمل کے بدلے میں جزا دوں گا. یہ اس کا پہلا فضل و کرم. اب اس ضابطہ بنانے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں پھینکنا چاہے تو اس کے لیے اللہ کا بیان کافی ہے, ظاہر بات ہے اس کا علم حقیقی کافی ہے. اللہ کو ہر بات کا علم ہے, وہ خود جانتا ہے کس نے میری کب نافرمانی کی, کس نے کب میرے گستاخی کی ہے, کس نے کب میرے احکامات کو ٹھکرایا ہے, کس نے کب مجھ کو فراموش کیا ہے. یہ اللہ کو خود اچھی طرح سے معلوم ہے, اسے کسی کی بارگاہ میں کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ پہلے تو اس نے اعمال کو ایک ضابطے کے تحت مقرر کیا کہ اس کا انعام ہوگا اور اس کی سزا ہوگی, اور مزید فضل و کرم یہ کہ نظام عدالت سے خدا نے مرتب کیا, گواہ رکھے, کرامن کا قاتلین رکھے ہیں جو آپ کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. گواہی زمین دے گی, تمام آپ کا ماحول دے گا اللہ کے حضور, وہاں پر ایک ایک عمل آپ کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جو بارگاہ رب العزت میں قیامت کے روز آپ کے سامنے پیش کیا جائے, یہ سارے ثبوت آپ کے خلاف گزار کیے جائیں تاکہ آپ خود کہیں کہ ہاں ہم دیکھیں, اور یہ کہ ہمیں سزا دینے کا فیصلہ جو ہے یہ کیسا ہے. حالانکہ اللہ کو کوئی ثبوت گزارنے کی ضرورت نہیں, اور کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں, کوئی منظر نصیب کی ضرورت نہیں, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ وہ کہہ دیتا کہ تم نے ایسا ایسا کیا, یہی بہت ہے کہ میں نے نظام بنا دیا تھا جزا و سزا کا, یہی بہت تھا کہ میں نے خود کو جو ہے عمل پہ رکھا تھا مدار, حالانکہ میرے پر کوئی ضابطہ لاگو نہیں ہوگا. لیکن اس ضابطے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک عدالت کا ضابطہ بھی مقرر کیا, خود ہی اصول, خود ہی گواہ سب کچھ مقرر کیے. آپ تو گواہ دیں گے, پھر سے مقرر کیے, آپ کے اعمال, آپ کے آزاد جوارے, آپ کے جسم, ماحول, زمین کا ذرہ ذرہ, آپ کے ہاتھ پیر خود گواہی آپ کے خلاف دے رہے ہیں. آپ کے ایک عمل لکھا ہوا ہے, اور پھر اعمال کو آپ کے محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو بات آپ سوچتے ہیں, جو لفظ آپ کہتے ہیں, جو عمل آپ کرتے ہیں, سب کی پوری فلم آپ کو دکھا دی جائے. لیو رو اعمال قرآن کریم کہتا ہے, ہم تمہاری آنکھ سے بھی تم کو دکھا دیں تاکہ یہ نہ کہہ سکو کہ یہ سب ایک طرفہ بات. تو دوسرا مزید فضل و کرم یہ ہے اس کا کہ اس نے نظام عدالت کی مرتب کیا ہے, حالانکہ وہ کسی جج کے فیصلے کا پابند نہیں تھا, اس کو کوئی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں. اور تیسرا فضل و کرم اس کا یہ ہے کہ اس نے نظام عدالت کے ساتھ ساتھ ایک تربیت کا نظام بھی بنایا, سزا کا ضرور کیا ہے, اور وہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے, اور سزا کے ثبوت کا بھی اس نے انتظام کیا ہے. لیکن تیسرا انتظام اس نے یہ بھی کیا ہے کہ سزا کہیں انسان کو ہو نہ جائے, کہیں انسان کو ہو نہ جائے. یہ سبقت کا اپنا نظام, تربیت کا نظام بھی اس نے قائم کیا, بچاؤ انسان کو کہیں یہ سزا کمزور رہی, جہاں تک ہو یہ بچ جائے سزا سے. ایسے انتظامات اللہ تعالیٰ نے, یہ اس کا ایک باپ ہوتا ہے بچے سے کے لیے قانون بنا دیتا ہے, تم کو اسکول جانا ہے, تم کو مدرسے جانا ہے, اور وہاں پر جا کر کے اگر تم ٹائم سے نہیں پہنچے تو تمہیں ہم سزا دیں گے. یہ بنا دیتا ہے 8 بجے اگر تم اسکول نہیں پہنچے تو ہم تمہیں سزا دیں گے, یہ قانون وہ بنا دیتا ہے. لیکن چونکہ باپ ہے, اسی شفقت کی بنا پر 6 بجے بچے کو خود ہی اٹھا بھی دیتا ہے, خود ہی اٹھا بھی دیتا ہے کہ کہیں 8 بجے یہ بچہ پہنچ نہ پائے اور کہیں میری بتائی ہوئی سزا کا مستحق نہ ہو جائے. تو خدا نے پہلے تو ایک نظام بنایا عمل, اور پھر سزا کو ثابت کرنے کے لیے شہادت اور عدالت کا نظام بنایا, اور پھر اس سے بھی بچانے کے لیے خدا نے تربیت کا انتظام یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, کتابیں بھیجی تاکہ آپ کو صحیح اور غلط بتائیں, تاکہ کہیں وہ سزا آپ کو مل نہ جائے. رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, تمام حق اور باطل کی نشانی اور علامتیں قائم کی, اللہ نے اپنے وجود کو پہچانے کے لیے زمین و آسمان یہ سب یہ چاند جو آپ کے سامنے نکلا ہوا ہے, دلیل شہادت اس بات کی کہ اس کی راتوں کو کسی نے جلایا جو رات میں چاندیاں بکھیر رہا ہے, تاکہ آپ پھٹکنے نہ پائیں, تاکہ اپنے خدا کو آپ پہچان لیں کہیں خدا کے مستحق نہ ہو جائے, اپنے مالک حقیقی کو آپ جان لیں, پتہ پتے پر خدا کی قدرت کی داستان کی آفاق میں انفس میں خدا کی جسم کے اندر لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے رکھے ہیں, سارے انتظامات رکھے ہیں, پھر بھی چونکہ شیطان بہکانے کے لیے آپ کو موجود ہے اور آپ کے پاس کوئی پوائنٹ کوئی ٹرپ کارڈ ہونا چاہیے شیطان کے مقابلے میں, شیطان سے جیت کے لیے کوئی پہلو ہونا چاہیے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بیج آپ نے ایک شخص کے دل میں بو دیا, سادہ فلیٹ نہیں ہے, دل میں پہلے ایمان بویا ہے, شیطان کو اس ایمان کو اکھاڑنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ آپ اسہائے ہیں بالکل, آپ بیج ایمان کا خود بوئیں گے شیطان سے لڑ کر, ایسا نہیں ہے, بیج سے ایمان کا اللہ نے خود ہی بو دیا آپ کے دل میں, آپ کو تو صرف اس کی حفاظت کرنی ہے, یہ اس کا آخری فضل و کرم ہے اور یہی وہ انعام ہے جو اللہ نے یوم الحشر میں ہمارے لیے, یعنی ایمان ہمارے دل میں بو دیا گیا, ایمان ہمیں اپنے آپ لانا نہیں ہے, جو ایمان آلریڈی موجود ہے ہمارے, پہلے چراغ جلا ہوا ہے, جلانا نہیں, اس کو صرف ہواؤں سے بچانے کی بات محض, یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں جیت کا ایک پہلو آپ کو دیا کہ آپ کے دل میں ایمان کے ایک بیج خدا تعالیٰ نے ڈال دیا جس کا آپ کو احساس نہیں ہے, لاشعور میں ڈالا ہے آپ, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ لاشعور میں ڈالنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس بیج اس کا آپ کو احساس نہیں, لیکن احساس نہیں ہے, آپ کے دل میں ہے وہ ایمان کا بیج, دل میں ہے, ہر انسان کے دل میں وہ ایمان کا بیج ہے, مالک حقیقی کی طلب ایک ایک پریشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ اس کا احسان ہے جس نے دل میں ہمارے ایک چراغ جلایا اللہ تعالیٰ, شیطان سے تاکہ ہم مقابلہ کر پائیں, ورنہ اس کے مقابلے میں ہم یہ پودا لگا نہیں سکتے, وہ ہمارے ہاتھ پکڑ لیتا لگانے نہیں دیتا, ہمیں صرف اتنا ہی کام سونپا ہے کہ اس کو ہم بچا لیں شیطان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ. تو ہمارے دل میں ایک ایک فرد کے دل میں تھوڑا سا آج مجھے فلسفہ بیان کرنا پڑا لیکن آپ اس کو سن لیں تاکہ آگے آپ کو بہت کام آئے, یہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا بیج بو دیا ہے, اور اگر ہم کو نظر نہیں آ رہا, اگر وہ عہد ہم کو یاد نہیں ہے, جس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عہد کیا لیا نہیں گیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہم میں سے ہر آدمی بولنا جانتا ہے, آپ بولنا جانتے ہیں, میں بول رہا ہوں, لیکن کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے جو ہے فلا چیز کا نام سب سے پہلے کس نے سکھایا, ہم اس کوئی نہیں جانتے, مجھے میز کو میز کہنا کس نے سکھایا تھا, کرسی کو کرسی کہنا کس نے سکھایا تھا, پیڑ کو پیڑ کہنا کس نے سکھایا تھا, کس نے کون سا لفظ مجھے سکھایا تھا, یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے, لیکن آج ہم بول رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی نے سکھایا ضرور تھا, کب سکھایا تھا ہمیں یاد نہیں, کون سکھانے والا تھا یہ ہمیں یاد نہیں, کوئی سکھانے والا تھا ضرور, تبھی تو ہم کو یاد ہے, تبھی تو ہم بول رہے ہیں, تبھی تو ہماری زبان پر لفظ آتا ہے, یوں ہی عہد ہمیں یاد نہیں کب لیا گیا, کس نے لیا, کہاں لیا, لیکن لیا ضرور گیا, اس کی نشانیاں موجود ہیں, یہ کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن نشانیاں موجود ہیں, عہد لیا ضرور گیا, درخت کا بیج نظر نہیں آتا, لیکن درخت تو اس کی علامت ہوتا ہے کہ درخت میں بیج ضرور بویا گیا تھا, تبھی تو درخت نکلا ہے, تبھی تو درخت نکلا ہے, یہ بیج جو ایمان کا بویا گیا ہے, اس کا درخت تو ہر دل ہر زندگی پر نکلا ہوا ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ اس دنیا کے 6 ارب انسان سارے کے سارے خدا پر یقین رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے, عقل سے تو انسان ہمیشہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے, خدا کے وجود میں کسی کو کوئی شک کیوں نہیں ہے, خدا ہے یہ ہر دل میں کیوں ہے, خدا ہی جب کبھی کوئی مصیبت کوئی دکھ آتی ہے آدمی اس اندھے سے خدا ہی کی طرف کیوں جاتا ہے, جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں خدا ہی کو کیوں پکڑتا ہے, وہ بھی چند پاگل جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ خدا ہی کا نام کیوں پکارتے ہیں, اس کی وجہ کیا, ساری دنیا جو ہے اللہ ہی کو ایشور کے نام سے کہ گاڈ یا کسی بھی نام سے خدا ہی کو کیوں مانتی ہے, یہاں تک کہ کمیونسٹ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے وجود میں شک کرتے ہیں وہ بھی جب کسی مصیبت میں آتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے, پروسیس نے بھی کہی یہ بات, اس کرن نے بھی کہی یہ بات, ہم کو خدا ہی سے دعا کرنی چاہیے, کیوں آخر خدا ہر ایک کو مصیبت میں یاد آتا ہے, اسی لیے کہ دل میں چھپا ہوا ہے,
ارے تو دل میں کیا ہے؟ اسی لیے تو انسان وہ سجدہ بے اختیار جو اللہ کی طرف رہا ہے ہماری پیشانی میں, کبھی تو آدمی کہیں جھکا پھرتا ہے ادھر ادھر, کبھی پیڑ کی جڑ میں, کبھی گائے کے آگے, کبھی پتھر کے آگے, کبھی قوم و وطن کے آگے, کیا اندر ایک سجدہ ہے جو بیج بویا ہوا ہے, وہ کہیں نہ کہیں تو پھوٹنا چاہتا ہے, پھوٹ رہا ہے. ہم نے راستے روک دیے ہیں صحیح راستے تو وہ غلط راہوں سے پھوٹ رہا ہے, لیکن پھوٹ رہا ہے وہ ہر دل میں ہے. اس لیے ہر ایک کا خدا کو یقین ہے. ہم دیکھے کوئی ڈالر دیکھیے لکھا ہے وی بلیو ان گاڈ, ہم خدا میں یقین کرتے, تمام دنیا خدا میں یقین کرتی ہے, خدا کو مانتی. خالی عقیدے کی اگر بات ہوتی تو اختلاف ہوتا نہ جانے کتنا, آدھے مانتے آدھے نہیں مانتے. ہر انسان کا دل اندھے سے خدا پہ یقین کیوں کرتا ہے جس کو دیکھا نہیں ہے؟ وجدان تسلیم کیوں کرتا ہے؟ مصیبت میں کیوں سیاگے سر کھینچتا ہے؟ کیوں سیاگے ہاتھ پھیلتے؟ اس بات کی علامت ہے وہ بیج ہمارے دل میں بویا ہوا ہے, وہی ایمان کا بیج ہے. اور یہی ظاہر ہوتا ہے تمام چیزوں کے اندر. پھر یہ نیکی اور بدی کا جو شعور انسان کے دل میں ہے, کیوں ڈرتا ہے آدمی گناہ کرتے ہوئے؟ کون کس سے ڈر لگتا ہے اس کو؟ برائی سے ڈر کیوں لگتا ہے آدمی سے؟ کیوں جانتا ہے آدمی یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری؟ دل اس کا کیوں بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے؟ کسی کو قتل کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ بےمانی کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کو دھکا دینا, یہ غلط ہے. آدمی کا دل اندر سے کیوں پکارتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ چاہے وہ حالات کے اندر حالات کے چکروں میں بھول جائے بھول پڑ جائے اس کی ایمان کے اوپر, لیکن ایمان آدمی کے دل میں ہر ایک چیز موجود ہے. لکھار کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کس سے کیا کیا پڑھا, لیکن کہا ضرور ہے. بھول گیا کس نے مجھے کیا کیا سکھایا لکھنا پڑھنا, لیکن ظاہر پڑھا لکھا ضرور ہے. مجھے یاد نہیں یہ عہد کہاں کب لیا گیا, لیکن ہماری زندگی میں, ہمارے اعتقادات میں, ہمارے وجدان میں وہ جھلکتا ہے. اس کا مطلب یہ وہ لیا ضرور گیا ہے, وہ ایمان کا بیج ہمارے دل میں بویا ضرور گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایک عمل میں, ایک ایک عقیدے میں, ہماری ایک ایک چیز میں ظاہر ہوتا ہے یہ چیز ہے. اور وہ کس طرح لیا گیا ہے, اس کا پورا واقعہ کیا ہے, اس کی حدیث میں تصویر کھینچی گئی ہے. مختلف احادیث ہے, حدیث ابو الدرداء ہے, اور حدیث جو ہے حضرت یعنی صحیح صحابہ سے روایت. تو اس کی شکل کیا ہے پہلے اس کو بھی سمجھیں. تخلیق کائنات خدا کا ایک منصوبہ ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, یعنی خلیفہ کی تصویر میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا, یہ اللہ کا ایک منصوبہ ہے. اور منصوبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. تو پہلے یہاں آدم ہی زمین کی خلافت کے مستحق ہے, اور ہم تو باری تعالیٰ صرف تصدیق کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں, لیکن زمین کی خلافت کے مستحق ہیں جناب آدم علیہ السلام. یہ فرشتوں نے گویا اعلان اور اعتراف کیا اور سجدہ کیا آدم کے سامنے, جیسے بادشاہ کے سامنے نظر پیش کی جائے اس کی بادشاہی کا اعتراف کرنے کے لیے. ایسے آدم کے سامنے سارے انسانوں نے سجدہ کیا, یعنی انسان کی خلافت اور بادشاہی کا اعتراف کیا یہ زمین کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اکٹھا کیا, پہلے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور پھر سارے انسانوں کو اکٹھا کیا. خلافت کا پورا, یعنی جو دنیا کے نظر کا علاج تھا اس کو برپا کرنے سے پہلے سب کو انسانوں کو اکٹھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے کوئی کرکٹ کی ٹیم کھیلنے سے پہلے ایک جگہ اکٹھی کر لی جاتی ہے, پہلے اکٹھی کر لی جاتی ہے, ایک لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور اس کے بعد کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پہلی بار اکٹھا کر لیا, جاؤ اب ہم تمہیں زمین میں بھیج رہے ہیں, زمین میں اپنے فرائض کو انجام دو, خلیفہ بنا کر کے بھیج رہے ہیں. اور یہ عہد لے لیا, جیسے کوئی بھی پارلیمنٹ کا سیشن ہونے سے پہلے عہد لے لیا جاتا ہے, سب سے عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا مالک ہوں, اور میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یہ کار خلافت چلایا جائے گا. اور اس کے بعد سارے انسان چلے گئے اپنے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے, جو ان کو کرنا تھا. ہم سب مر جائیں گے, دفن ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک رپورٹ لینے کے لیے سارے انسانوں کو ایک بار پھر اکٹھا کرے گا, جس کو یوم الحشر کہا جائے گا. جیسے ٹیم جیتنے کے بعد کرکٹ کی پہلے کھڑی ہوتی ہے, پھر کھیلتی ہے, اس کے بعد پرائز لینے کے لیے پھر اکٹھا کھڑی ہوتی ہے, ویسا ہم میدان حشر میں ایک بار پھر اکٹھا کیے جائیں گے سارے انسان. یہ پورا ہے یوم الحشر اور محشر کا پورا کا پورا. پہلے فرشتے اکٹھا کیے گئے, پھر انسان اکٹھا کیا گیا, پھر کار خلافت میں اس کو لگا دیا گیا زمین میں, اور یہ ایک بار پھر کارکردگی کی رپورٹ لینے کے لیے میدان میں. مالک تمہارا کون, یہ خبر تمہارے دل کو تھی کہ تمہارا مالک کون ہے. تم ذرا دل میں جھانک کر دل سے پوچھتے تو تمہارا دل پکار اٹھتا کہ ہاں ہمارا مالک وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا, جو زمین و آسمان کو بنا رہا ہے, جس نے چاند سورج نکالے ہیں, وہی ہمارا مالک حقیقی ہے, کوئی ہمارا مالک نہیں. سارے مالک جھوٹے ہیں, سارے آقا جھوٹے ہیں, سارے حاکم جھوٹے ہیں, سچا مالک سچا آقا وہی ہے. یہ تو تمہارا دل پکار دیتا. تم یوں نہیں کہہ سکتے اب اللہ کے سامنے جا کر اے مالک ہم تو بے خبر تھے. بے خبر کہاں تھے؟ جس حقیقت کی خبر تمہارے دل کو تھی اس سے تم بے خبر ہو. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات, اب یہ بات اللہ نے ہمارے شعور میں نہیں رکھی ہے, ہمیں یاد نہیں ہے, یہ بات ہمارے لاشعور میں ہے. یعنی ہمارا جو جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں ہے لاشعور, اسی میں آج کے تمہارے نفسیات میں بات کو جانتے ہیں. سارے علوم, ہمارے سارے تجربے, ہماری ساری یادیں ہمارے شعور میں نہیں, ہمارے لاشعور میں ہوتی. دنیا میں ہم لاکھوں انسانوں سے ملے ہیں, ہزاروں یادیں ہمارے دل میں ہیں, ہزاروں تصویریں ہمارے ذہن میں ہیں, نہ جانے کتنے واقعات گزرے ہیں, نہ جانے کتنے علوم ہیں, نہ جانے کتنے ڈکشنری کے الفاظ ہیں. تجربے ہیں جو ہمارے شعور میں نہیں ہیں, ہمیں یاد نہیں ہے, آج ہمیں پتہ نہیں ہے, جب کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ابھر کر ہمارے شعور میں آ جاتے ہیں. اسٹاک ہے ہمارے لائف شعور, ساری چیزیں اسٹاک ہیں. کوئی بھی آدمی آپ کو ملتا ہے تو یاد آ جاتا ہے, رہا یہ تو وہ تھا پورا اسٹیشن پہ مجھ کو ملا تھا, ایسی بات کہہ رہا, سب آپ کو پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے. آج وہ آپ کو یاد نہیں, کوئی بات ہوگی آپ کو یاد آ جائے گی, آج وہ آپ کو یاد نہیں. خواب میں آپ پچھلے ہوتے ہیں, شعور میں نہیں ہوتے, سب لاشعور میں ہوتے ہیں. سائنس بات کو مانتی ہے, سب ہمارے لاشعور میں چھپے ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر وقت ضرورت ظاہر ہوتے ہیں, وقت ضرورت ظاہر ہوتے ہیں. تو یوں ہی یہ عہد ہمارے شعور میں نہیں بلکہ ہمارے لاشعور میں چھپا ہوا ہے, لاشعور میں چھپا ہے. شعور میں اس لیے نہیں ہے, ہمارے دماغ میں ہمارے سامنے جو ہمارا دماغ ہے شعور اس میں اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس میں یہ بات آ جاتی اور یہ عہد ہمیں یاد ہوتا اور اللہ کے سامنے رب العالمین کے حضور کا یہ تصور ہمارے سامنے ہر وقت ہوتا تو پھر امتحان کی بات نہیں رہتی. اور یہاں پر جب ہمیں کار خلافت سونپا گیا ہے تو یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے, امتحان ہو رہا ہے. اور جب امتحان ہے تو امتحان میں یہ چیز شعور میں نہیں رکھنی ہے, البتہ لا شعور میں رکھنی ہے اور حالات سے اس کو یاد دلانا ہے, برابر یاد دلانا ہے. تو اسی چیز کو یاد دلاتے ہیں انبیاء کرام, یاد دلاتے ہیں رسول, یاد دلاتے ہیں خدا کی کتابیں, یاد دلاتی ہیں زمین و آسمان کی آیات, یاد دلاتی ہیں یہ چاند سورج, یاد دلاتے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے. کتابیں خدا کی کہتی ہیں خدا ہمارا مالک ہے, اس کے رسول بتاتے ہیں خدا ہمارا مالک حقیقی اور حکیم حقیقی اور آقا ہمارا ہے. یہ بہتے دریائیں, کھلتے ہوئے پھول ہم کو بتاتے ہیں, وہ جو خوشبو پیدا کر رہا ہے یہ سب ہم کو بتاتی ہے پوری کائنات, یہ نظم کائنات ہم کو بتاتا ہے پورا کا پورا, یاد دلاتا ہے. اور اس لیے قرآن نے اپنا نام رکھا ہے ذکر, وَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا, اے رسول ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے. ذکر یعنی یاد دلانے والی چیز, ذکرا قرآن کو کہا گیا ہے, تذکیر کہتے ہیں قرآن کریم کے ذریعے کوئی بات سمجھانے کو, یعنی یاد دلانا. وہی چیز جس کو آپ کا شعور بھول گیا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے, اسی کو یاد دلاتا ہے قرآن, اسی کو یاد دلاتی ہے کائنات. اس لیے اللہ قرآن کی آیتوں کو بھی آیات کہتا ہے اور کائنات کی نشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ آیات کہتا ہے, اس کو بھی آیات کہتا ہے. یہ چیزیں بھی اسی خدا کو یاد دلاتی ہیں, قرآن کی آیتیں بھی اسی خدا کو یاد دلاتی ہیں. یہ سب سب تذکیر ہیں, یاد دلانے والی چیزیں ہیں, تاکہ وہ عہد جو یہاں نہیں ہے تمہارے یہاں ہے چھپا ہوا ہے اس کو تم یاد کر لو, اسے یاد رکھو, یاد آ جائے تم کو ہاں واقعی لگتا تو ہے, لگتا تو ہے کہ مالک اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور آج یہ چیز تمہارے شعور میں نہیں ہے, یاد نہیں ہے تمہیں, بروز حشر یہ سب چیزیں تمہارے سامنے کر دی جائیں گی, یہ عہد تمہاری آنکھ کے سامنے آ جائے گا, لاشعور سے اٹھ کر شعور میں آ جائے گا. ہاں تمہیں یاد آ جائے گا کہ ہوا تو تھا عہد, اور پھر پوری تمہاری زندگی کی فلم تمہارے سامنے آ جائے گی, ویڈیو فلم جو کچھ تم نے کیا, تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں میں جب فلاں برائی کر رہا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا. کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ اس لیے تو کہ میرے دل میں اللہ بیٹھا تھا. جب میرے پر کوئی مصیبت ٹوٹی تھی تو میں اللہ کے آگے رو رہا تھا, اس لیے تو کہ میرے دل میں اللہ بیٹھا تھا, میں اس کو مالک سمجھتا تھا. پھر تمہیں یہ قیامت کے دن یہ بار بار یاد آئے گا, بار بار یاد آئے گا کسی بےکس کو ستاتے وقت میرا دل افسردہ کیوں تھا, اسی لیے تو کہ میرے دل میں ایمان کا چراغ تھا اللہ کا, اسی لیے تو تھا. میں نے کہاں کہاں اپنے دل کو دبایا, میں نے کہاں کہاں اپنے نفس کے مطالبات کو, اپنے دل کو ٹھوکرے مار دی. میرے دل نے مجھے حق کی طرف چلانا چاہا لیکن میں تعصب کے پردے اس کے اوپر ڈال دیے. میرے دل نے مجھے کو سچ راہ دکھائی اس لیے کہ اللہ کا ایمان وہاں موجود تھا لیکن میں نے اس کے اوپر اپنی خواہشات کے پردے اڑا دیے. وہاں تم کو سب یاد آ جائے گا. ہاں سمجھا تو رہا تھا میرا دل مجھے, کہہ تو رہا تھا میرا ضمیر, سچ وہی ہے جو خدا کے رسول کہتے ہیں, بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب کہتی ہے. آیا تو تھا کبھی مجھے یاد لیکن میں زندگی کی چمک دمک میں ایسا گم ہوا مجھے وہ بات یاد نہیں رہی. دل کی وہ کھسک کھسک جو ہے میں بھول گیا. من نے مجھے سمجھایا لیکن میں بھول گیا ساری بات. ایمان مجھے بتا رہا تھا تمہارا راستہ غلط ہے, صحیح راستے پہ چلو, پیر بڑھائے بھی پتہ نہیں کیوں میرے پیر رک گئے, زمین کی چمک دمک نے روک لیے. یہ تمہیں سب حشر کے دن یاد آ جائے گا, وہ عہد بھی یاد آ جائے گا, تمہاری زندگی بھی یاد آ جائے گی.
یہ ویڈیو فلم جب اس عہد سے ملا کر کے دیکھو گے تو خدا تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا میں نے تم سے عہد لیا نہیں تھا، کیا میں تمہارا مالک نہیں تھا، کیا دل میں میرا احساس تمہارے لاشعور میں تھا نہیں، پھر کیوں تم جھٹک رہے تھے میرے ایمان کو، کیوں آنکھ میچ لیتے تھے مجھ سے، کیوں ضمیر کی آواز کو دبا دیتے تھے، کیوں دل کی کہے پر سچ راہ پہ چلتے نہیں تھے، یہ میں پوچھ لوں گا تو تب انسان قیامت میں خدا کے حضور یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ ہم بے خبر تھے، یہ نہیں کہہ پائے گا، بلکہ یوں کہیں گے وہ شہید والا انفسیم انہم کانو کافرین، اقرار کریں گے ہاں پروردگار خطا ہماری ہی تھی، ہاں پروردگار خطا ہماری تھی، تو نے تو بیج بھی بویا ایمان کا، اور تو نے تو رسول بھی بھیجے، اور تو نے تو کتابیں بھی بھیجی، ہر طرح سمجھا بھی لیا، کائنات کو پوری نشانیاں بنا کے رکھ بھی دیا، ایک ایک بات بتا رہی تھی کہ تو ہے، سورج بتا رہا تھا، چاند بتا رہا تھا، بارشیں بتا رہی تھی، پیڑ کا ایک ایک پتا بتا رہا تھا، ایک ایک پھول بتا رہا تھا کہ تو ہے تو، تیری کتابیں تیرے رسول بتا رہے تھے کہ ہے تو ہی مالک ہے، تیرے ہی ہاتھ، ہماری بے بسیاں بتا رہی تھی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہمارا اپنی موت پہ اختیار ہے، نہ ہمارا اپنی زندگی پہ اختیار ہے، سب کچھ ہے مالک بتا رہی تھی پوری کائنات، لیکن کیا کریں کہ ہم ہی خطا کار تھے، یہ شہید والا انفسیم انہم کانو کافرین، تب انسان یہ عذر نہ کر پائے گا کہ اے مالک ہم بے خبر تھے، تمہارے لاشعور میں ہے ایمان، تمہارے دل میں ہے ایمان، آج کے ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ نہیں مذہب تو بعد میں پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مذہب بعد میں پیدا ہوا ہے، توحید بعد میں آئی ہے، انسان پہلے جب پیدا ہوا تو انسان پڑھا لکھا نہیں تھا، متمدن نہیں تھا، بادل کڑکتے تھے تو ڈر جاتا تھا، تیز ہوا چلتی تھی تو ڈر جاتا تھا، پتھر آپس میں لڑتے تھے ڈر جاتا تھا، جنگلوں میں آگ لگتی تھی تو ڈر جاتا تھا، اس ڈر کے مارے ڈرنے لگا وہ، خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اور جب ڈرنے لگا بادلوں کی چنگھار سے تو بادل کو خدا کہنے لگا، ڈرنے لگا جو ہے طوفانوں سے تو طوفانوں کو خدا کہنے لگا، آگ لگی تو آگ کو خدا کہنے لگا، جس چیز سے ڈرتا گیا اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، انسان ڈرپوک تھا، علم تو تھا نہیں، دھیرے دھیرے شرک آیا، بہت سے مذاہب بنے، پھر جب آدمی میں عقیل لائی آدمی نے کہا ارے اس آگ سے کیا ڈرنا، اس کو تو میں بجھا دیتا ہوں، اس ہوا سے کیا ڈرنا، جب عقیل آدمی میں آئی اس پتھر سے کیا ڈرنا، تو پھر آدمی نے دھیرے دھیرے سب خدا ختم کر کے ایک خدا بنا لیا، اور اس کا نام رکھا توحید، ایک خدا، یہ موڈیفائڈ کر دیا دین کو اس نے، اور ایسے دنیا میں جو ہے توحید شروع ہوئی، یعنی اللہ کا تصور ایسے آیا کہ ایک بڑی طاقت کو مان لیا، تو سب سے بعد میں گویا توحید پیدا ہوئی، شرک سے آدمی کا سفر شروع ہوا، آج کے ماہ نفسیات یہ کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے غلط، ایسا نہیں، ایسا نہیں، پہلے شرک آیا تو بعد میں ایمان آیا، پہلے ایمان آیا تو بعد میں اس نے فساد پھیلا، قرآن کریم یہ بتا رہا ہے، ورنہ کیا بات ہے، ایسا کیوں ہے دنیا میں، شر و خیر کیوں ہے، پھر خیر اسی لیے تو ہے کہ ایمان تمہارے دل میں ہے، اور شر اس لیے ہے کہ تمہارے من کی خواہشات اس خیر کو دبانا چاہتی ہیں، اس لیے شر ابھر آتا ہے، دبا لیتا ہے اس کو، اس لیے دنیا میں دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی اور شر بھی، اور وہ بات ہوتی جو آج کل کے لوگ کہتے ہیں تو دنیا میں خیر کہاں سے آتی، خیر کہاں سے آتی، خیر کہاں سے آ گئی، خیر و شر اس لیے ہے کہ آدمی کے من میں ہے خیر، وہ ابھرنا چاہتی، لیکن شر اس کے خواہشات نفس اس کو دبا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہمارے دل میں ہے، محبت انسان نے دیکھا ایک کوئی ذات مجھے پال رہی ہے، کوئی بادل برستا ہے میری کھیتیاں پکتی ہیں، کوئی مہربان ذات مجھے پیدا کرتی ہے، مجھے ہوا دیتی ہے، مجھے پانی دیتی ہے، انسان کے دل میں خوف نہیں، محبت آئی پہلے ایک اندھے کی ذات کے لیے، محبت وہ کون ہے جو مجھے اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے، دکھ ہوتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں، دعا مانگ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے، دل میں انسان کے وجدان میں خدا کا تصور آیا، خدا کی محبت پہلے آئی، خوف تو بعد میں آیا، محبت پہلے آئی، مذہب کی شروعات خوف سے نہیں محبت سے ہوئی، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اللہ کے لیے ہے، قرآن کی شروعات تعریف سے ہو رہی ہے، محبت کے لفظ سے ہو رہی ہے، مذہب محبت سے شروع ہوتا ہے، نفس سے تھوڑی شروع ہوتا ہے، خوف سے تھوڑی شروع ہوتا ہے، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں تصور دیا کہ تم کل کو کہہ نہ سکو، اس لیے یہ تمہارے ہم نے لاشعور میں بیج ڈال دیا، جیسے ہر چیز ہر صلاحیت جو آپ کے اندر ہوتی ہے باہر سے تھوڑی پیدا ہوتی ہے، باہر کی چیزوں سے تھوڑی پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ہوتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، اگر آپ میں انجینئر بننے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت آپ میں ہوتی ہے، پوٹینشیل ایک چیز آدمی میں ہوتی ہے، اور وہ باہر کے اسباب کو مل جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، باہر کی چیزوں سے اندر کی چیز نہ دب سکتی ہے، نہ کچل سکتی ہے، نہ پیدا ہو سکتی ہے، البتہ محجوب ہو سکتی ہے، پردہ پڑ سکتا ہے، وہ مطلب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہمارے دل میں اللہ کا ایمان ہے، یہ کچل نہیں سکتا، مر نہیں سکتا، البتہ یہ ڈائیورٹ مطلب منحرف ہو سکتا ہے، یہ اللہ پر ایمان جو ہے پتھروں پر سجدے کی شکل میں، جانوروں پر سجدے کی شکل میں، یا قوم و وطن کے لیے سجدے کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہ وہی ایمان جو اللہ نے بویا ہے، ایک چیز غلط ہو سکتی ہے, کچلی نہیں جا سکتی. اس لیے مذہب کا جذبہ انسان کے دل کی فطرت ہے, کچلا نہیں جاتا, کیونکہ خدا نے بویا ہے انسان کے دل, وہ کچلا نہیں جا سکتا. جنہوں نے مذہب سے بھاگنا چاہا انہوں نے بھی مذہب کے آگے سر جھکایا. کیمسٹروں نے انکار کیا, جیسے کسی بخار کا مریض کا مزہ خراب ہو جاتا ہے, اسے کڑوا لگنے لگتی ہے ہر چیز, پانی بھی کڑوا لگنے لگتا ہے, ایسے انہوں نے کڑوا کہنا شروع کیا, لیکن دھکے کھا کر پھر مذہب میں آئے. اب کمیونزم کی نئی قسم ایجاد کر رہے ہیں جس میں مذہب کو وہ مکس کر رہے ہیں. تو انسان کی نیڈ ہے, یہ ضرورت ہے, یہ اسے بھاگ نہیں سکتا ہے آدمی. اس کا بیج اللہ تعالیٰ نے آدمی کے دل میں بویا ہے. یہ ہے فلسفہ الفی. میں نے آپ کو بہت سے الجھاؤں سے نکال لیا ہے جو تفسیر مفسرین نے پیدا کی ہیں. نہ جانے کتنے اشکالات, نہ جانے کتنی باتیں, نہ جانے کتنے چیزیں جو آدمی گمراہ کر دیں. میں نے اس وقت جو آپ کے سامنے نایت کی تشریح کی ہے, خدا کے فضل سے آپ ساری چیزوں سے نکل گئے ہیں. کوئی اشکال, کوئی ذہن, کوئی سوال اب آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گا کہ یہ عہد الست کیوں لیا گیا تھا, لینے کا فائدہ کیا جب ہمیں یاد نہیں ہے, ہم سے پوچھا کیوں کہ ہم رب, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جبکہ اس کی ربوبیت کا کوئی مشاہدہ ہم نے کیا نہیں. یہ ساری باتیں جیسے نہ جانے کتنے سوالات. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس کے مفہوم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اذانیں ویسے ہو رہی ہیں, لیکن اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو کر لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.